الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا, سعادت عطا فرمائی جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی. انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. موضوع کی اہمیت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو عالمی حالات ہیں, مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا رہا اور ہو رہا ہے, ہر بندہ مومن ان حالات پر پریشان بھی ہے, افسوس بھی کر رہا ہے, اذیت کا, ذہنی کوفت کا شکار بھی ہے. خاص طور پر پچھلے 70-75 سالوں سے جو کشمیر میں ہوتا رہا اور ہو رہا ہے, پھر یہ کہ فلسطین میں اس وقت خاص طور پر غزہ میں جو حالات ہیں ہم سب کے علم میں. بہرحال ان کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ان میں سے ایک کرنے کا کام تو دعا ہے. دعا مسلسل کرتے رہنا چاہیے, کہیں پر بھی ہو, مسجد میں یا عام حالات میں بھی ہم ان کے لیے دعا کریں. اور دعا میں ایک چیز جس کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے وہ ہے استقامت کی دعا. اس وقت جو صورتحال وہاں کی ہے اس میں ان کو ایمان کے ساتھ استقامت کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح ہمیشہ سے حق والوں کی ہوتی رہی اور ہوگی انشاءاللہ. البتہ آج جو ہم آیت کریمہ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت اہم ہدایات دی ہیں, خاص طور پر آپس کا ہمارا جو تعلق ہے, اخوت کا, بھائی چارے کا, اس میں خاص طور پر انشاءاللہ آج تفصیل سے بات آئے گی. یہ آیت, تین آیات ہیں, آیت نمبر 54, 55 اور 56. ارادہ یہ ہے کہ تینوں کا مطالعہ کریں گے, لیکن مرکزی آیت مبارکہ آیت نمبر 54 ہے سورۃ المائدہ کی. اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں ارتد منکم عن دینہ, تو جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تم میں سے, فسوف یاتی اللہ بقوم, تو یہ سن لے اچھی طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا, یعنی جو دین سے پھر جائے گا اس کو ہٹائے گا, اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا, ایسے قوم لے آئے گا. ان کی صفات کو ذرا غور سے سنیے. یحبہم و یحبون, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا, و یحبونہ, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المومنین, اہل ایمان کے لیے بڑے نرم ہوں گے، شفیق ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے. اعزت علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، تنخو ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومت علائم، اور جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک بہت وسعت والا اور بہت سب کچھ جاننے والا ہے. سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں خطاب اہل ایمان سے. قرآن حکیم میں 89 ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور زیادہ تر یہ آیات جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ مدنی صورتوں میں ہے. اس خطاب میں اصل میں اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات دی جا رہی ہوتی ہیں. لہذا پہلی ہدایت کیا ہے، ہم سب کے لیے قابل توجہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات ارتداد کا ہم بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ارتداد کیسے کہتے کسے ہیں، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان کو خطاب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِینِهِ، تم میں سے جو کوئی بھی ارتداد اختیار کرے گا اپنے دین سے. تو ارتداد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دین سے پھر جانا پہلی قسم تو ہم سب جانتے ہیں. قانونی اعتبار سے ارتداد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے اور اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اسلامی ریاست میں رہ کر وہ مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، یعنی کرسچینٹی قبول کر لے، ہندو مت قبول کر لے، ایتھیزم قبول کر لے، خدا کا انکار کر دے. تو ارتداد قانونی کے اعتبار سے اسلامی ریاست میں اس کی سزا کیا ہے؟ چند ممکنہ شکلیں جو ہیں جس میں ایک بندہ ایک انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک شکل ارتداد بھی ہے. یعنی ایک ایسا شخص کہ جو ریاست اسلامی میں رہ کر ارتداد کا شکار ہو جائے، اس کی سزا قتل ہے. اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ وہ ریاست اسلامی کے نظریے توحید کے خلاف چلا گیا، لہذا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایک ارتداد قانونی ہے، ایک کہلاتا ہے ارتداد ظاہری، ایک کہلاتا ہے ارتداد باطنی. ارتداد باطنی یہ ہوتا ہے کہ انسان بظاہر مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے اور اسلام کے حوالے سے ساری باتوں کو مانتا بھی ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ ارتداد کا شکار ہو جائے، پسپائی اختیار کر لے، دین کے احکامات پر عمل نہ کرے، یا یہ خدا نہ خواستہ دین کی مخالفت کر رہا ہو. تو یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی قوم بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ بحثیت مجموعی جائزہ لیں، خدا نہ خواستہ، تو اس وقت بحثیت مجموعی پاکستان ہو یا اور دیگر مسلم ممالک، ارتداد باطنی کا شکار ہیں. اکثر و بیشتر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس و پیش ڈال دیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. تو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے سزا کیا ہے جو اللہ کو مانیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں. جیسے کہ اس وقت ہمارا حال ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن ہمارا جو ہے 1973 کا مکمل ہدایات دیتا ہے الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق کہ ہم شریعت کے تمام احکامات پر عمل کریں، اور ریاستی سطح پر اس پر عمل کروانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن ہماری میجورٹی الا ماشاء اللہ نہ خود عمل کر رہی ہے، نہ ریاست کو پریشرائز کر رہی ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کو عمل کریں. کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پر آبجیکٹو ریزولوشن موجود ہے، قرارداد مقاصد. 12 مارچ 1949 کو پاس ہونے والی قرارداد مقاصد کے تحت اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے متصادم نہیں کی جا سکتی. یہ آپ کی لاء میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو پچھلے دنوں پارلیمنٹیرین نظام کے تحت قانون سازیاں ہوئی، ان میں بہت ساری قانون سازیاں، ایک نہیں کئی ایک، جو شریعت کے واضح طور پر متصادم تھیں، واضح طور پر شریعت کے خلاف تھیں. تو بہرحال کوئی شخص یہ کام کرے، یا کوئی قوم یہ کام کرے، یا کوئی ملک یہ کام کرے، یا کوئی ریاست یہ کام کرے، تو اس کی سزا سن لیجئے. تم میں سے جو کوئی بھی دین سے ارتداد اختیار کرے گا، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو پہلی سزا یہ ہے، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہٹائے گا اس منصب سے اور دوسری قوم لے آئے گا، اور وہ جو قوم لے کر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوں گے. پہلے تو دعا کر لیجیے اللہ پاک وہ پسندیدہ بندوں کی صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. اور تاریخ یہاں رک کر ذرا تاریخ کا بھی جائزہ لے لیجیے پھر آگے چلتے ہیں. یہ ارتداد مانوی ارتداد باطنی تاریخی اعتبار سے سٹڈی کریں تو ایک ایسی قوم تھی جن کو اللہ پاک نے پسند فرمایا, جن کی زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا, جن کی زبان بولتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے, اور ان کا مرتبہ مقام تمام امت مسلمہ میں سب سے زیادہ ہے. کون سی قوم ہے؟ یہ امت مسلمہ کا سب سے بہترین حصہ ہے جس کو ہم عرب کہتے ہیں. عرب واقعہ یہ ہے کہ مرتبہ مقام کے اعتبار سے بہت اونچے درجے پہ ہیں, لیکن جب انہوں نے بعثت مجموعی ارتداد اختیار کیا, شریعت کے احکامات کو پسے پش ڈالا, مسجد میں تو اللہ اکبر کا نعرہ ابھی بھی لگتا ہے الحمدللہ, بہترین مساجد عرب میں موجود ہیں جہاں بھی چلے جائیں, لیکن شریعت کے اور دیگر احکامات میں خاص طور پر سودی نظام کو امپلیمنٹ کروایا, بے حیائی فحاشی کو فروغ دیا, اور یہ کہ محل بنانا شروع کر دیے, معاشرتی سطح پر نہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا, یہاں تک کہ سوشل سسٹم بھی اڈاپٹ کرنے لگے یورپ کا یا باہر سے آنے والے لوگوں کا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخی اعتبار سے دیکھ لیجئے عربوں کو اللہ پاک نے بدترین سزا دی, اور بدترین سزا دے کر تاتاریوں کو اللہ پاک نے حکومت عطا فرما دی, ان کو جو ہے اقتدار دے دیا. تاریخ پڑھ لیجئے, یا غرناطہ میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان قتل کیے گئے, ہلاکو خان, چنگیز خان, یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے. تو بہرحال دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو سزا ملتی ہے, اور آخرت میں تو ظاہری بات ہے ایسے لوگ بدترین عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات, جو اللہ کے دین سے ارتداد کرے گا, اللہ کے دین سے وفاداری نہیں کرے گا, اللہ کے احکامات کو سربلندی نہیں کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہٹائے گا اور ایسی قوم لائے گا. 4 صفات کا تذکرہ کیا جوڑے جوڑے کے اعتبار سے. نمبر 1, اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اللہ اور بندوں کا تعلق بیان ہوتا ہے تو یہ 2 طرفہ تعلق ہے. لیکن دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, پہلے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. 2 طرفہ تعلق ہوا, لیکن پہلے انیشیٹو کون لینے والا ہے؟ دونوں مقامات پر بندے کی طرف سے پہلے. یہ واحد مقام ہے جہاں پر پہل اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. اگر تم اللہ کے دین کی وفاداری نہیں کرو گے, دین کا جھنڈا نہیں تھامو گے, دین کو نافذ نہیں کرو گے, تمہیں اللہ پاک ہٹائے گا اور ایسی قوم لے کر آئے گا, یحبہم, جن سے اللہ محبت کرے گا. حدیث مبارکہ میں بڑا اچھا ایک موضوع آتا ہے, بہت ساری احادیث آتی ہیں محبت الہی کے حوالے سے, لیکن ایک بڑی پیاری حدیث پچھلے دنوں نظر سے گزری, حدیث قدسی ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں اور تم اس کا اعلان کر دو. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام آسمان والوں کو میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. تمام آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر یہی اعلان بندوں میں کر دیا جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کی محبت بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو گویا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ یحبہم, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا, ویحبونہ, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے. محبت بھی 2 طرفہ ہے. البتہ محبت الہی میں 2-3 باتیں اور بھی ایڈ کر لیجئے. سب سے پہلے یہ کہ ہر عمل اللہ کی محبت کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, من احب للہ, جس شخص نے محبت کی اللہ کے لیے, کسی دوست سے, کسی شخص سے, کسی ادارے سے, کسی قوم سے, کسی نظریے سے, لیکن محبت کا اصل آبجیکٹو کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. وابغض للہ, اور کسی سے دشمنی رکھی, بغض رکھا, عداوت رکھی اللہ کے لیے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں, اللہ کا باغی ہیں, اللہ کا دشمن ہے تو ہم بھی اسے نفرت کرتے ہیں. من احب للہ, جس نے محبت کی اللہ کے لیے, وَعَبْغَدَ لِلَّهِ کسی سے دشمنی کی اللہ کے لئے، وَعَعْتَ لِلَّهِ اور کسی کو دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لئے، وَمَنَعَ لِلَّهِ اور کسی سے روکا نہیں دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لئے، اللہ نے منع فرمایا، فَقَدِ اسْتَقْمَلَ الْإِيمَانِ تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو ایمان کی تکمیل کا اظہار کیا ہے؟ ہماری محبتیں، نفرتیں، دشمنیاں، دینا لینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اہم سوال ہے، عملی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمام ہی لوگ محبت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہی ہیں کہ اللہ پاک بھی ان سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ بڑا اہم سوال ہے۔ محبت کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اس وقت معاشرے میں موجود ہیں۔ جتنی بھی بدعات اور غلط رسومات ہیں اس کا اصل پیچھے آبجیکٹو محبت ہی ہوتا ہے۔ محبت میں غلط سمت، غلط ڈائریکشن میں جا کر انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تو پہلا پیر جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر دو، اللہ کی محبت کا اظہار بندوں سے محبت۔ اذلۃن علی المومنین وعزۃن علی الکافرین، اہل ایمان کے لیے بڑے نرم ہوں گے، بڑے شفیق ہوں گے، بڑے مہربان ہوں گے، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ انسانوں سے محبت یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔ لہذا اہل ان بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ویسے تو تمام ہی انسانوں سے ہونی چاہیے، لیکن ان انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہونا چاہیے؟ جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہو، جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہو۔ لہذا اہل ایمان کا آپس کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ انما المؤمنون اخوة، قرآن حکیم سورہ حجرات میں بیان فرماتا ہے، اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور بھائی بھی کس اعتبار سے؟ حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم آیا بہت تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی کی بے شمار احادیث ہیں جس میں اس موضوع کو بیان کیا، لیکن موجودہ حالات میں خاص طور پر اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا، المسلم اخو المسلم کل جسد الواحد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ایسے بھائی ہے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسد ہوتا ہے، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرے۔ یہ ہے امت مسلمہ کی مثال۔ بہرحال اس پر تین چار جمعوں سے تفصیلی بات چل رہی ہے کہ اگر کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، فلسطین میں ہو رہا ہے، اور بھی کہیں برما میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، عراق میں، افغانستان میں، جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا رہا اور ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، انفاق بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ذرا خود غور کیجئے، تجزیہ کیجئے، یہ باتیں جذباتی اعتبار سے موٹیویٹ تو کرتی ہیں بہت زیادہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، کریں، خدا کے واسطے کریں، پیسہ بھی دیں ان کو، ان کے لیے دعا بھی کریں، لیکن ہمارے ملک میں جو ہمارے آپس کا تعلق ہے یہ کیا اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے؟ کیا یہ واقعتاً اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ تو ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں بھی 96% مسلمان رہتے ہیں، اور ان کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ہم ان سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اخلاق اچھا ہو، برتاؤ اچھا ہو، ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے اچھے اخلاق سے متاثر ہوں، ہمارے خاندان والے، محلے والے۔ لیکن آپ ذرا خود غور کیجئے، کیا یہاں سب سے بڑا حق یہ نہیں ہے کہ شریعت اسلامی مسلمانوں کے لیے پاکستان میں بھی نافذ ہونی چاہیے؟ نافذ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ملک ہم نے الحمدللہ بڑی محنت، مشقت، دعاؤں کے بعد اسلام کے نام پر حاصل کیا نا۔ اسلام نافذ ہے، شریعت اسلامی نافذ ہے، شریعت کے تمام احکامات، خاص طور پر پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم یہاں نافذ ہے. ہمارا کلچر کیا مسلمانوں والا ہے؟ کیا ہمارے آپس کے تعلقات جیسے کہ ہونے چاہیے ایسے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمیں آپس کے تعلقات پر ذرا توجہ دینی چاہیے. یہ جو ڈفرینسز ہیں, سیکٹیرین ڈفرینسز ہیں, لینگویج ڈفرینسز ہیں, اس کو ختم کر کے محبت کا رشتہ آپس میں, ہمارا بھائی کسی بھی اعتبار سے محلے والا ہے, مسجد کا نمازی ہے, کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ اگر نہیں ہے تو احساس کیجئے خدا کے واسطے. آج صبح فجر میں ہی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ محلے کے ایک ساتھی ہیں بیمار ہیں. ایک دم سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے عرصے سے بیمار ہیں, میں نے ان کو پوچھا تک نہیں. پتہ چلا کیا ہوا کہ وہ چکر آ رہا ہے, ان کو پرابلم ہو رہا ہے اور سائیکولوجیکل پرابلم ہے. فزیکل تو ہے ہی, بعض اوقات ہوتا ہے, سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو جاتا ہے کہ میں گر جاؤں گا, مجھے چکر آ جائے گا. تو احساس ہوا کہ ہمارے اپنے محلے کے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات جاب لیس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا. کتنے پرسنٹ لوگ ہم جانتے ہیں محلے کے ایسے لوگ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے؟ باخدا عرض کر رہا ہوں, یہ تو آپ خود تجزیہ کیجیے اپنے علاقوں کا, اپنے محلے کا. ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. کووڈ کے بعد بے شمار فیکٹریز بند ہوئی جہاں پر جاب لیس ہوئے بہت سارے لوگ. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کی ہو جا کر, اگر ہم ان کو جاب نہیں دلا سکتے کچھ نہیں تو کم از کم دو بول تو اچھے بول سکتے ہیں, محلے کے لوگ, خاندان کے لوگ. یہ ہمارے آپس کا تعلق ہے. اس حوالے سے بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمارا آپس کا تعلق مسلمانوں کا خیر خواہی پر مبنی ہو جائے اور ہم ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر ایک امت مسلمہ بن سکیں. اور ظاہر باتیں کہ یہ کردار, یہ اخلاق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا, پیغمبر کی تعلیمات ہیں, اچھا اخلاق, اچھا کردار, لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا, ان کے کام آنا, اور دعوت کے مرحلے میں خاص طور پر جو دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار اور معاملات بہت بہتر سے بہتر ہوں. تو فرمایا اذلۃن علی المومنین, وہ اہل ایمان کے لیے بہت نرم ہیں, شفیق ہیں. جس کو اقبال نے کہا کہ ہو ہلکا یاراں, ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. لہذا یہ طرز عمل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ کے لوگ انصاری تھے, ان کا پروفیشن الگ تھا, ان کا مزاج الگ تھا, ان کا برتاؤ بالکل مختلف تھا. مدینہ کے لوگ بالکل مختلف تھے, مکے کے لوگ بالکل مختلف, مزاجن بھی الگ, آج بھی الگ ہیں. مکے کا مزاج بالکل مختلف ہے, مکے والوں کا مزاج اور مدینہ والوں کا مزاج آج تک آپ کو مختلف نظر آئے گا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا علیہ الصلاۃ والسلام جاتے ساتھ؟ یہ بھی معجزہ ہے نا, معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے, پیغمبر کی صحبت کا نتیجہ کہا سکتا ہے کہ مکے اور مدینے والے مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان مواقعات قائم کی, برادرہڈ. اور ایسی بہترین مثال ہے قربانی کی, اثار کی, شاید تاریخ انسانی نہ دے سکے. کیسے انصاریوں نے مدد کی مسلمانوں کی, مہاجرین کی. تو یہ ہے آئیڈیلزم, صحابہ کرام کا کردار, صحابہ کرام کا کے معاملات. اور اسی طرح اسی کو سٹینڈرڈ بناتے ہوئے ہمارے آپس کے تعلق بھی ہونے چاہیے. اذلتن عزتن علی الکافرین, کافروں پر بہت سخت ہیں. اب یہاں پر بھی ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر کافر سے نفرت نہیں کی جاتی. کافر کہتے کسے ہیں؟ عام طور پر ہم کافر کہہ کے نفرت کرنے لگتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میڈیا پر. کافر نہیں کہنا چاہیے ان کو, ان کو کہنا چاہیے غیر مسلم ہیں. اور کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو انکار کرے, کافر یکفروں, انکار کرنے والا کافر وہ بنے گا. تو بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کافروں کی تعداد بہت کم ہے, یہ اکثر و بیشتر ان تک پیغام پہنچا ہی نہیں. کافر وہ اس وقت کہلائیں گے کہ جب پیغام پہنچ جائے, اب وہ انکار کریں شعوری طور پر, اب وہ کافر ہیں. ورنہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ ان سے حسن سلوک کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے. سورہ ممتحنہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. بہرحال کافروں سے حسن سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, ان کو دین کی دعوت دینا, اگر ہمارے محلے میں یا آفس میں یا اسکول کالج یونیورسٹی میں کوئی نان مسلم رہتا ہے, غیر مسلم غیر مسلم, تو ہمارا رویہ اس کو مسلمان کر سکتا. اور تاریخ پڑھ لیجئے, ہندوستان کے مسلمان کس طرح مسلمان ہوئے. کیا یہاں تلوار کے ذریعے اسلام لایا گیا؟ تلوار والا اسلام تو بہت پہلے آیا تھا جو محمد بن قاسم لے کر آئے تھے, اور وہ بہت جلدی واپس چلا گیا, بہت جلدی ان کو بلا کر شہید کر دیا گیا. یہاں پر اکثر و بیشتر جو لوگ مسلمان ہوئے نان مسلم, کس کے رویے اخلاق کی وجہ سے ہوئے؟ آج اتفاق کی بات ہے کہ یونیورسٹی میں یہی ٹاپک چل رہا تھا, یہ صوفیہ کرام تھے جو آئے ہیں اور جن کے اخلاق اور کردار اور معاملات کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارے ہندو مسلمان ہوئے. تو لوگ تلوار سے مسلمان نہیں ہوتے, یاد رکھیے, جو دلوں کو فتح کر لیں وہی فاتح زمانہ. دلوں کو فتح کرنا کیا ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق, اچھے کردار, اچھے برتاؤ کے ساتھ, رویوں کے ساتھ, یہ اگر ہم محلے میں رہیں گے تو انشاءاللہ وہ نان مسلم ہو یا غافل مسلمان ہو. اب ایک اور طرح ٹرم استعمال کر لیجئے, مسلمان بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو پریکٹیکلسٹ مسلم ہوتے ہیں, ایک نان پریکٹیکلسٹ ہوتے ہیں. تو ان کو نفرت نہیں کرنی چاہیے, غافل ہیں, دین سے دور ہیں غفلت کی وجہ سے. کوئی اللہ کا بندہ یا بندی ان تک پہنچے, ان کو توجہ دلائے, ان کو دین کے مطالبات سکھائے, دین کے فرائض سکھائے, آخرت کی فکر پیدا کرے, تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر مسلمان ہوں. باخدا ہو سکتا ہے کہ عشق اور محبت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سے کئی گنا بڑے ہوئے ہوں, اور تھوڑی سی محنت سے وہ ہم سے بہتر اچھے بعمل مسلمان بن جائیں. تو یہ کافروں سے, کن کافروں کے لیے سختی کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ کافر کے جو دشمنی کر رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں, جنگ و جدال کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, ان سے نفرت کی جائے. لہذا بدترین کافر اس وقت تاریخ انسانی میں کون ہے؟ پوری تاریخ پڑھ لیجئے, تاریخ انسانی میں بدترین دشمن نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام کے, مسلمانوں کے, وہ یہود ہیں. اور یہودیوں کی پوری تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اکثر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے لیے گستاخیاں کی, سازشیں کی. اور اس وقت بھی بدترین دشمن کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے, ذرا موضوع سے بات ہٹ جائے گی لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جیوز بدترین لوگ کیوں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مغضوب علیہم ہیں, ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اور غضب نازل ہوا ہے. وباءوا بغضب من اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے. تو گویا مغضوب علیہم کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ یہ یہود ہیں. اسی طرح شدید نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس وجہ سے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا مسیحا, ان کے جو پیغمبر آنے والے ہیں وہ بنو اسرائیل سے آئیں گے, آخری پیغمبر جن کو وہ المسیح کہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آ گئے. تو بہرحال نفرت کی ایک اور اہم وجہ تعصب بھی ہے, حسد بھی ہے, تکبر بھی ہے, اور ظاہری بات ہے گھمنڈ بھی ہے. گھمنڈ تکبر اس بنیاد پر کہ سول سپریم پاور اس وقت دنیا میں, اور بہرحال ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو نو ڈاؤٹ پورا یورپ ان کے ساتھ ہے, اسی طرح امریکہ, کینیڈا, جتنی بڑی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں. تو گھمنڈ تو آ ہی جاتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے, خدا جب حسن دیتا ہے, نزاکت آ ہی جاتی ہے, اور طاقت اور اقتدار دیتا ہے تو گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے. لہذا صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی یہ نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی, اور ہسپتالوں پر, اسکولوں پر, اور یہاں تک کہ اب تو جو میڈیکل کا جو عملہ ہے ہمارا اس کو بھی نہیں چھوڑا, اور بڑی تعداد میں کرسچن بھی مانے جا رہے ہیں. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس وقت ظلم و ستم کی انتہا کر رہا. تو ایسے کافروں سے شدید نفرت, اور ایسے کافروں کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعائیں بھی کی. ہم جو دعائیں قنوت پڑھتے ہیں, دعائیں قنوت نازلہ, اس میں بعض ورژن وہ بھی, اس میں نام لے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے لیے بددعائیں کی. تو بہرحال کافروں کے لیے بددعا کب نکلتی ہے؟ جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بددعا کر رہے ہیں کافروں کے لیے, اور ایسی ویسی بددعائیں ملتی ہیں انبیاء کرام کی ان کافروں کے لیے کہ انسان ہل کے رہ جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سنیے, ربی لا تذر علی الکافرین من الکافرین دیارا, اے اللہ ان کافروں میں سے ایک گھر بھی ہستا بستا نہ چھوڑ. اور بددعا دینے والے کون ہیں؟ پیغمبر, اور پیغمبر بھی وہ جو 950 سال سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ربی لا تذر علی الکافرین من الکافرین, ربی لا تذر, اے اللہ نہ چھوڑ زمین پر ان کافروں میں سے ایک گھر بھی ہستا بستا ہوا, ان کو چھوڑے گا تو یہ کافر ہی پیدا کریں گے. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسی بددعا دے کے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیلی میں سے ہیں اور آخری پیغمبر ہیں جو ان کی طرف بھیجے گئے, بددعا دے کے گئے یہودیوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, اے اللہ تو میرے اور ان فاسق قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دے, میں ان کے درمیان رہنا بھی نہیں چاہتا. اور انہی کی بددعا کی وجہ سے 40 سال تک صحرا سینہ میں بھٹکتے رہے یہود, اللہ کے عذاب تک کوڑے ان پر پڑتے رہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی بددعا دی؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کیسی بددعا دے کے گئے؟ لعن الذین کفروا من اہل الکتاب, بددعا, لعنت کی گئی اہل کتاب میں سے, لسان داؤد، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، بدعا دے کے گئے ان کے لیے، اور یہ بدعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ تاریخ انسانی کی بدترین قوم اس وقت اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہیں، جیوز ہیں، جن کا ایک عالمی ایجنڈا یہ ہے کہ وہ پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال وہ تو کرنا چاہتے ہیں. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہود یا کافر سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور آج سے نہیں کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے، اذیتیں دیتے رہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خفیہ تدبیریں فرمانے والا ہے، لیکن خفیہ تدبیریں، زیادہ بہترین تدبیریں کس کی ہیں؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا. تو گریجولی ان کو موقع دیا جا رہا ہے اور ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ بدترین اللہ کے عذاب کے کوڑے بھی انہی پہ نازل ہونے والے ہیں. ڈیوائن پنشمنٹ اسکیم کے تحت آخری ورژن ان پر پنشمنٹ کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہوگا. صحیح احادیث میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے. شام کی ایک مسجد میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور ان کے ہاتھوں یہود کو قلا قمع کیا جائے گا، عذاب استحصال ان پر آئے گا، اور سارے یہود قتل کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. لیکن بہرحال نفرت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں. تو اذلۃن علی المومنین، اہل ایمان سے محبت کرنے والے، نرم خو، نرم چارہ، اور کافروں کے لیے، اور کافر بھی کون سے؟ جو دین میں، دین کا استہزاء کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان سے شدید نفرت. آخری بات یہ ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومت لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. جوڑا ہونے کے اعتبار سے تین بڑے پیارے جوڑے ہیں، یحبہم ویحبونا، اللہ ان سے محبت کریں گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اہل ایمان کے لیے نرم چارہ، شفیق اور مہربان، کافروں کے لیے سخت. اور آخری بات، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ساری زندگی ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاد محض وقتی یا قتال کا مرحلہ جذباتی نہیں ہوتا، جہاد ایک مسلسل 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 ایفرٹ کا نام ہے، مسلسل جدوجہد، جس کو اقبال نے کہا یقین محکم. یقین کیسا چاہیے؟ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. تو بہرحال ایک مسلسل یقین اور ایمان کی محنت، مسلسل ایمان میں اضافہ، ایمان کا لیول بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. کیا خیال ہے رمضان میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ رمضان میں پانچ وقت کی نماز ہی نہیں، تہجد بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، صدقہ خیرات. ابھی عمرہ کر کے، حج کر کے کوئی آیا، اس کی ایمانی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھ کر آیا، وہاں کے مناظر دیکھ کر آیا، اس کی ایمانی کیفیت ہی دوسری ہوگی. تو ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. اس ایمان میں مسلسل اضافے کی کوشش کرتے رہنا جہاد ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. آیات قرآنی ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. جیسے مسلسل فیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے گاڑی کو، مسلسل پیٹرول چاہیے، ایسے ہی عمل کے لیے، کردار کے لیے ایمان والا یقین، یقین والا ایمان چاہیے. تو یقین محکم، محکم ایمان چاہیے، پروفاؤنڈ والا ایمان. عمل پہم، عمل میں تسلسل، اور تسلسل کے لیے ذرا جائزہ لیجیے اپنی زندگیوں کا. کیسے پتہ چلے گا یہ ایمان والا ہے یا نہیں؟ کوئی سٹینڈرڈ ہے؟ دل میں تو آپ کسی کو نہیں جھانکے دے سکتے. ایک عمل ایسا بتا دیا جس کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی ہے، اور وہ عمل کون سا ہے؟ ایک دن میں پانچ مرتبہ کرنے والا کون سا عمل، اور خاص طور پر کون سی نماز؟ یہ سٹینڈرڈ بنا لیے، معیار بنا لیجیے. اللہ کے نبی نے منافقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں. کون سی دو نمازیں؟ اب اپنا جائزہ لیجئے بغیر کسی، بجائے کسی اور کو دیکھنے کے، وہ آیا نہیں. اچھا، ہمارے دلچسپ بات یہ ہے، فجر پڑھتے ہیں تو دوسروں کو ذرا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تشریف لایا نہیں لایا، وہ بھائی اپنا جائزہ لیجئے ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہے, اگر ہمیں اللہ نے توفیق دے دی نماز پڑھنے کی تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. با خدا آج کے زمانے میں پانچ وقت کی باجماعت نماز پڑھنا آسان نہیں ہے, مسلسل عمل پہم اور دعوت و تبلیغ کی سطح پر محبت فاتح عالم, جو دلوں کو فتح کر لیں وہی فاتح زمانہ. تو جہاد ایک تسلسل کا نام ہے, مسلسل ایفرٹ کا نام ہے, جس میں سب سے پہلے اپنے نفس کے موزور گھوڑے کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرتے رہنا ہے. پھر دعوت و تبلیغ کی سطح پر عقائد کی درستی, نظریات کی درستی کے لیے, ایمان میں اضافے کے لیے جہاد بالقرآن, یہاں تک کہ ایسی منظم جماعت بنانا, آرگنائز پارٹی بنانا جس کو حزب اللہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الا ان حزب اللہ ہم الغالبون, جان لو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے. تو حزب اللہ کے کیڈر بھی کوئی ہیں یا ایک عام مسلمان بھی حزب اللہ میں شامل ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ, جان لو کہ تمہارے ولی, تمہارے پشپنا, تمہارے دوستو اللہ اس کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. والذین آمنوا, اور اہل ایمان ہیں, لیکن عام اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ, جو اللہ اس کے رسول سے دوستی کرے گا, فإن حزب اللہ هم الغالبون, تو جان لو کہ اللہ کی جماعت حزب اللہ ہی غالب ہونے والی ہے. دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پسندیدہ بندوں کے صفات کا تذکرہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54, 55, 56 میں کیا گیا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کا مطالعہ کرتے رہنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.